منگل 8 نومبر کے سربین کے ساتھ شفیع نقیجہ مئی کا سلام. امریکی صدارتی انتخابات میں ووٹنگ جاری ہے. تلخ انتخابی مہم کے بعد کانٹے کا مقابلہ ہے.
We have one flawed candidate.
You voted for a stronger, fairer, better America.
امریکی صدارتی انتخابات پر تفصیلی نظر عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. شمائلہ جعفری سے خبریں سنیے. ایک تلخ انتخابی مہم کے بعد امریکہ میں ملک کے 45ویں صدر کے انتخاب کے لیے پولنگ کا آغاز ہو گیا ہے. تفصیل کے لیے ہارون رشید.
امریکہ میں 19 ماہ جاری رہنے والی انتخابی مہم کے بعد صدارتی انتخاب کے لیے پولنگ شروع ہو گئی ہے. اس انتخاب میں 22.5 کروڑ امریکی ووٹ دینے کے اہل ہیں، جن میں سے 4.6 کروڑ امریکی وقت سے پہلے ووٹنگ کی سہولت کا فائدہ اٹھا کر ووٹ ڈال چکے ہیں. امریکی ریاستوں کے ووٹر 6 ٹائم زونز میں ووٹ ڈالیں گے. فاتح امیدوار کو الیکٹورل کالج کے 538 میں سے کم از کم 270 ووٹ حاصل کرنا ضروری ہے.
لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی فائرنگ سے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 3 شہری ہلاک ہو گئے ہیں. پاکستان نے سیز فائر کی خلاف ورزیوں پر احتجاج کیا ہے. عبید ملک.
دفتر خارجہ سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق جنوبی ایشیا اور سارک کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر محمد فیصل نے بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر مسٹر جے پی سنگھ کو طلب کر کے گزشتہ رات نکیال اور جند روڈ سیکٹرز میں سیز فائر کی بلا اشتعال خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی. انڈین فوج کی فائرنگ سے یہاں ایک خاتون سمیت 3 شہری ہلاک، جبکہ 1 5 سالہ بچے سمیت 4 زخمی ہو گئے تھے. ڈائریکٹر جنرل نے انڈین حکام پر زور دیا کہ وہ 2003 کے سیز فائر سمجھوتے کا احترام کرے اور لائن آف کنٹرول کو پرامن رکھنے کے لیے شہری آبادیوں کو نشانہ بنانے سے گریز کرے.
پاکستانی حکام کی جانب سے جاسوس قرار دیے گئے 3 بھارتی سفارتکاروں کو آج نئی دلی روانہ کر دیا گیا. ظفر سید.
پاکستان نے حال ہی میں اسلام آباد کے بھارتی سفارت خانے میں کام کرنے والے 8 اہلکاروں کو جاسوس قرار دیا تھا اور ان کی شناخت بھی ظاہر کر دی گئی تھی. بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے نام اور تصویریں شائع ہونے کے بعد پیدا ہونے والے سیکیورٹی خدشات کے باعث فرسٹ سیکرٹری انوراگ سنگھ، وجے کمار ورما اور مادھون نند کمار کو پاکستان سے واپس بلا لیا ہے. بھارت نے بھی پاکستانی سفارت خانے کے 6 اہلکاروں پر جاسوسی کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ دونوں ملک 27 اکتوبر کو ایک دوسرے کے ایک ایک سفارتکار کو ناپسندیدہ شخص قرار دے کر ملک بدر بھی کر چکے ہیں.
ایران نے جنوری میں عالمی اقتصادی پابندیوں کی نرمی کے بعد توانائی کے پہلے بڑے سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں. تفصیل سنیے عابد حسین کی زبانی.
فرانسیسی کمپنی ٹوٹل اور چائنا نیشنل پیٹرولیم کارپوریشن نے خلیج میں بڑے گیس فیلڈ کی ترقی کے لیے 6 ارب ڈالرز کے معاہدے کو حتمی شکل دے دی ہے. معاہدہ جس پر آئندہ برس کے اوائل میں دستخط کیے جانے کی توقع ہے، اس کے مطابق اس منصوبے میں زیادہ شیئرز ٹوٹل کمپنی کے ہوں گے. ایران پر 10 سال پہلے اس لیے عالمی اقتصادی پابندیاں عائد کی گئی تھیں تاکہ اس پر یورینیم کی افزودگی سے روکنے کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے. ان پابندیوں کو ختم کرنے کے سمجھوتے پر گزشتہ برس دستخط کیے گئے تھے.
جرمنی میں پولیس نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے لیے بھرتیاں کرنے اور اس کی مالی مدد کے شبے میں 5 افراد کو حراست میں لیا ہے. ان افراد کو ملک کے مختلف حصوں میں چھاپوں کے دوران گرفتار کیا گیا. حراست میں لیے جانے والوں میں ایک عراقی مبلغ ابو والا بھی شامل ہیں، جنہیں کچھ عرصے سے زیر نگرانی رکھا گیا تھا. جرمنی میں ایک شامی پناہ گزین کی بارودی مواد رکھنے پر گرفتاری کے بعد سے سیکیورٹی ادارے ہائی الرٹ پر ہیں. یورپی یونین نے ترکی میں ہونے والے واقعات کو انتہائی پریشان کن قرار دیتے ہوئے ترک حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اپوزیشن گروہوں سے سیاسی مکالمہ شروع کر کے جمہوریت کو بچانے کی کوشش کرے. یہ بیان ترکی کی یورپی یونین میں شمولیت کے لیے طے شدہ معیار پر پیش رفت کے جائزے کے لیے بلائے گئے اجلاس سے ایک دن پہلے جاری کیا گیا ہے. برطانیہ کی ملکہ الزبتھ کے پوتے پرنس ہیری نے تصدیق کی ہے کہ امریکی اداکارہ میگن مارکل ان کی گرل فرینڈ ہیں. تفصیل سنیے نازش ظفر کی زبانی.
پرنس ہیری نے میڈیا کی جانب سے میگن کے خلاف بدسلوکی کی لہر کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے. ایک غیر معمولی سخت بیان میں پرنس ہیری کا کہنا تھا کہ وہ میگن کی سیکیورٹی کے لیے پریشان ہیں اور اس بات سے مایوس ہیں کہ وہ میڈیا کی ہراساں کرنے کی اس مہم سے ان کی حفاظت نہیں کر سکے. امریکی اداکارہ سے پرنس ہیری کی دوستی کے بارے میں چند ہفتوں سے میڈیا میں قیاس آرائیاں جاری تھیں. پرنس ہیری نے آن لائن میڈیا پر تنقید کرنے والوں پر نسل پرستی کا الزام بھی لگایا ہے.
سوات میں کشیدہ حالات کے دوران تباہ ہونے والے بدھا کے مجسمے کی بحالی کا کام مکمل ہو گیا ہے. تفصیل کے لیے سید انور شاہ.
سوات کے مرکزی شہر میں گورا سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع منگلور گاؤں میں پہاڑی میں پتھر پر کندہ شدہ بدھا کا مجسمہ اپنے اصلی حالت میں دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے۔ اس مجسمے کی دوبارہ تعمیر کا آغاز 2012 میں کیا گیا تھا، جو 4 سال کی مدت میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اس مجسمے کو سوات میں طالبان کی عملداری کے دوران 2 بار بارودی مواد سے اڑانے کی کوشش کی گئی تھی، جس سے اس کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ بدھا کے مجسمے کی بحالی میں بین الاقوامی ماہر کاریگروں نے حصہ لیا۔
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام اس وقت امریکی انتخابات سے لیڈ کر رہی ہے۔ بہت بڑی شہ سرخی ہے، ایک انتہائی تلخ انتخابی مہم کے بعد امریکہ میں پولنگ کا آغاز۔ ریڈیو سیربین کا بھی بڑا موضوع امریکی انتخاب اور اس کے نشیب و فراز ہی ہیں، اور اس کے لیے ہمارے نہ صرف نامہ نگار بلکہ آزاد صحافی بھی وہاں پر موجود ہیں۔ برجیش اپادھیائے، ارم عباسی اور سلیم رضوی سیربین میں شامل رہیں گے تازہ ترین صورتحال بتانے کے لیے، جس کے لیے میں آپ کو امریکہ کے مختلف مقامات کی صورتحال پر ان کو کیا کہتے ہیں چیلنج کر رہا ہوں گا، یا کیا کہتے ہیں ان سے سوال کر رہا ہوں گا۔ تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ امریکہ میں ملک کے 45ویں صدر کے انتخاب کے لیے جیسا کہ آپ نے سنا پولنگ ہو رہی ہے۔ تقریباً 19 ماہ تک چلنے والی امریکی تاریخ کی انتہائی منفی انتخابی مہم نے ملک کے عوام کو بظاہر منقسم کر کے رکھا ہے۔ اس انتخاب میں 22.5 کروڑ افراد ووٹ دینے کے اہل ہیں۔ امریکہ میں کل 50 ریاستیں ہیں جن میں 6 ٹائم زونز میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ فریقین کی نظریں 538 الیکٹورل کالج کے مندوبین پر ہیں جو صدر کا انتخاب کرتے ہیں۔ میجک نمبر ہے 270، یعنی جس کے پاس 270 مندوبین آئے وہی پالا مار گیا۔ تو آئیے پہلے سین سیٹ کریں، ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ سنیے فرج جاوید سے۔
یہ امریکی ریاست نیو ہیمپشائر کے چھوٹے سے قصبے ڈکسویلی نوچ میں نتیجے کا اعلان تھا، جہاں ہلری کلنٹن کو 2 ووٹوں سے برتری حاصل ہوئی ہے۔ اس قصبے میں صرف 20 منٹ میں انتخابی عمل مکمل ہونے کے بعد نتیجے کا اعلان کیا گیا۔ امریکہ میں آج نئے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ صدارتی انتخاب میں ابتدائی پولنگ کے مطابق ہلری کلنٹن کو ڈونلڈ ٹرمپ پر 4 پوائنٹس کی برتری حاصل ہے۔ امریکہ میں پولنگ سے ایک دن پہلے تک 4.49 کروڑ افراد نے بذریعہ ڈاک یا پولنگ اسٹیشن کے ذریعے ووٹ دیا ہے، جو مجموعی ووٹوں کا تقریباً 40% ہے۔ ہسپانوی نژاد امریکیوں کا ٹرن آؤٹ زیادہ رہا، جس سے ہلری کلنٹن کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی مہم کے آخری دن ان ریاستوں کا دورہ کیا جہاں کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے۔ ڈیموکریٹک امیدوار ہلری کلنٹن نے اپنی انتخابی مہم کی آخری تقریر کو ان الفاظ میں ختم کیا۔ آج سے کئی سال بعد جب آپ کے بچے اور ان کے بچے آپ سے سوال کریں گے کہ 2016 میں جب سب صحیح تھا تو آپ نے کیا کیا، تب آپ یہ کہہ سکیں گے کہ آپ نے ایک مضبوط تر اور بہتر امریکہ کے لیے ووٹ دیا۔ اس امریکہ کے لیے جہاں ہم دیواریں نہیں پل بناتے ہیں۔ اور جہاں ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ محبت نفرت پر فتح یاب ہوتی ہے۔ آئیے ووٹ ڈالیں۔
ریاست اوہائیو، شمالی کیرولائنا، پینسلوینیا اور فلوریڈا میں سخت مقابلے کا امکان ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ میں تمام ریاستوں میں الیکٹورل کالج کے ووٹوں کی مجموعی تعداد 539 ہے۔ امریکہ کا صدر بننے کے لیے ضروری ہے کہ کامیاب امیدوار 270 ووٹ حاصل کرے۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ نے مہم کا اختتام سیاسی تبدیلی کے لیے ووٹ دینے کے پیغام کے ساتھ کیا اور کہا کہ ان کے پاس بدعنوان نظام کو ہرانے کا بہت زبردست موقع ہے۔
ہمارے پاس خامیوں سے پر صرف ایک امیدوار بچا ہے، صرف ایک امیدوار۔ ایک نئی مہم کا آغاز ہونے جا رہا ہے، یہ نئی مہم ہمیں جیتنی ہے، ہمیں نکلنا ہے اور ووٹ ڈالنا ہے، لیکن یہ نئی مہم امریکہ کو ایک بار پھر عظیم بنا رہی ہے، ہم یہ کر کے رہیں گے۔
پولنگ ختم ہونے کے بعد امریکی ذرائع ابلاغ اپنے جائزہ پولز کے مطابق نتائج کا اعلان کریں گے، جبکہ تمام ووٹوں کی گنتی کے بعد ہی سرکاری سطح پر نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔
منظر آپ کے لیے تیار کیا فرح جاوید نے، اور ان کی یہ رپورٹ ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تھی۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کچھ دیر میں ہم آپ کو براہ راست نیو یارک اور فلوریڈا لے چلیں گے، لیکن پہلے اس کانٹے کے مقابلے پر سماعت فرمائیے برجیش اپادھیائی کی رپورٹ۔
ڈیڑھ برس کی کڑی محنت کے بعد آج ٹرمپ اور کلنٹن کے لیے امتحان کی گھڑی ہے۔ ہلری کے لیے نامی گرامی ستاروں نے ناچ کر گا کر ووٹروں کو لبھایا ہے۔ ملک کے فی الحال سب سے بڑے سیاسی اسٹار باراک اوباما نے ان کی پیروی کی ہے اور ووٹروں سے گھر سے باہر نکلنے کی اپیل کی ہے۔
Don't boo. He can't hear your boos, but he can hear your vote.
ٹرمپ نے کافی حد تک اپنے ہی دم پر ووٹروں کے ایک بڑے طبقے کو اپنی طرف جھکایا ہے اور ہلری کو ایسی ٹکر دی ہے جس کی شاید ہی کسی کو امید تھی۔ لیکن اس امتحان کا فیصلہ ریلیوں میں نہیں، پولنگ بوتھز پر ہوگا۔ نیو جرسی کے اس چھوٹے سے کمرے سے پاکستانی نژاد امریکی نوجوان لوگوں کے فون کھڑکا رہے ہیں۔ یہ سب ہلری کلنٹن کے ساتھ ہیں، اور ان کی رہنمائی کر رہے سیم خان کا کہنا ہے کہ یہ جوش مسلمانوں کے خلاف ٹرمپ کے بیانوں کی وجہ سے ہے۔
وہ تو بات ہی کچھ اور کر رہا ہے، وہ تو امریکہ کی بات ہی، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم امریکہ میں نہیں کسی اور کنٹری میں آ گئے ہیں، کہیں اور چلے گئے ہیں جہاں پر ہیٹریڈ اور کلنگ ایچ ادر، اور یہ تو اس لیے ہم نے سوچا کہ اس آواز کو اٹھانا بہت ضروری ہے۔
ٹرمپ کیمپین کا گراؤنڈ گیم ہلری کی طرح مزہ ہوا نہیں ہے، لیکن ان کے کٹر ووٹر اتنے جوش میں ہیں کہ انہیں باہر نکالنے میں کچھ خاص محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ اور ٹرمپ نے کل اپنا آخری ٹی وی ایڈ جاری کر کے امریکہ کو بدل ڈالنے کا وعدہ دہرایا ہے۔ کل ہی ہلری نے بھی اپنا آخری ٹی وی ایڈ جاری کر کے کہا ہے کہ امریکہ ایک جٹ ہو کر ہی آگے بڑھ سکتا ہے۔
I believe in our people. I love this country. And I'm convinced our best days are still ahead of us if we reach for them together.
آج جب عوام اپنا فیصلہ سنائے گی تو ٹرمپ اور ہلری دونوں ہی اسی شہر میں ہوں گے، اور وہ اس فیصلے کو کس طرح سے لیتے ہیں وہ کافی حد تک طے کرے گا کہ ڈیڑھ سال کی کڑوی بیان بازی سے پیدا ہوئے زخم بھریں گے یا اور گہرے ہو جائیں گے۔ برجیش اپادھیائے، بی بی سی نیوز، نیو یارک۔
یہ تو تھے برجیش اپادھیائے، لیکن یہ اب پروگرام میں ایک بار پھر اپنے دو دیگر ساتھیوں کے ساتھ لائیو شرکت کر رہے ہیں۔ دوسرے ساتھیوں میں ہیں ان کے ارم عباسی جو امریکی انتخابات کور کرنے کے لیے خاص طور پر وہاں گئیں، اور صحافی سلیم رضوی جن کی آپ امریکہ سے رپورٹس سنتے ہی آئے ہیں۔ برجیش، سب سے پہلے آپ سے سوال، آپ یہ تو بتا دیں آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کہیے جی۔
بالکل شفیع صاحب، آپ کی آواز بنا ٹیلی فون لائن کے بھی پہنچ سکتی ہے پوری دنیا میں۔
چلے ٹھیک، تھینک یو۔ صبح سے ووٹنگ شروع ہوئی، ٹرن آؤٹ کے بارے میں کچھ بتائیے گا، کیسا جا رہا ہے؟
جی ہاں، ابھی تو میں فی الحال اس پولنگ بوتھ اسٹیشن پر کھڑا ہوں جہاں ٹرمپ اب سے کچھ ہی منٹ میں یہاں پر ووٹ ڈالنے پہنچنے والے ہیں، اس لیے کافی گہما گہمی ہے یہاں پر۔ اور جہاں تک پورے دیش کے الگ الگ کونوں سے، پورے ملک کے کونوں سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ کافی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، یہاں بھی جو ہمیں اندازہ مل رہا ہے کہ صبح سے میں تقریباً 6:30-7 بجے سے یہاں ہوں اور قطاریں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں، تو خاصا اچھا ٹرن آؤٹ ابھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے بتایا، شروعاتی جو ارلی ووٹنگ ہوئے ہیں اس میں بھی قریب 4 کروڑ سے زیادہ ووٹرز ووٹ ڈال چکے ہیں، اور دونوں ہی جو کیمپینز ہیں ان کی سب سے زیادہ جو توجہ دے رہے ہیں کہ ووٹرز کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں باہر نکالیں۔ ہلری کلنٹن کے کیمپین کی طرف سے ہم لوگوں کو یہ پیغام ملا ہے کہ پچھلے 2 دنوں میں انہوں نے 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو فون کیے ہیں کہ ووٹنگ پولنگ بوتھ پر، اور یہاں پر بات ہوتی ہے گراؤنڈ گیم کی کہ جو زیادہ سے زیادہ ووٹروں کو پولنگ اسٹیشنز تک کھینچ سکے گا بازی اسی کے ہاتھ لگے گی۔
تھینک یو برجیش۔ ارم عباسی، پاکستان میں عورتوں اور مردوں کے الگ الگ پولنگ بوتھس ہوتے ہیں، پولنگ اسٹیشنز ہوتے ہیں، امریکہ میں کیا ایسی تخصیص نظر آتی ہے؟
جی نہیں شفیع, امریکہ میں اس طرح کی کوئی سیگریگیشن یا آپ کو جو ہے وہ نظر نہیں آتی جہاں پہ خواتین الگ اور مردوں کو الگ ووٹ ڈالنا پڑے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جتنی خواتین سے میری نیو یارک میں جو کہ پاکستانی نژاد امریکی شہری ہیں ان سے بات ہوئی تو وہ یہ ضرور کہتی ہیں کہ جو پاکستان سے آئی امریکہ میں خواتین ہیں ان کو گھر سے باہر نکالنا ووٹنگ کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ اکثر کو یہ لگتا ہے کہ ان کے شوہر نے ووٹ ڈال دیا تو بس اب وہ ٹی وی پہ بیٹھ کر انتخابات کی کوریج دیکھیں گی. لیکن اس دفعہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے سفید فام ووٹرز کو موبلائز کیا ہے یا ان کو جو ہے وہ انرجائز کیا ہے, اسی طرح مسلمان خواتین اور مرد بھی جو ہے بڑے نمبر میں زیادہ تعداد میں اس ووٹنگ مرحلے میں آج حصہ لے رہے ہیں.
اچھا بجیش, یہاں برطانیہ میں جب انتخابات ہوتے ہیں اور پاکستان میں بھی تو عموماً اسکولز جو ہیں ان کو پولنگ بوتھس میں پولنگ اسٹیشنز میں بدل دیا جاتا ہے, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پر نیشنل ہالیڈے ہے, اسکولز کا استعمال ہو رہا ہے؟
یہی خاص بات ہے شفیع صاحب, کئی سارے اسکولز جو ہیں وہ بند پڑے ہیں جہاں بھی پولنگ بوتھس ہو رہے ہیں, لیکن چھٹی نہیں دی جاتی ہے. کچھ ریاستیں ہیں جہاں چھٹی ہوتی ہے اور وہ کہا جاتا ہے کہ اس وجہ سے خاص طور سے جو پچھڑا طبقہ ہوتا ہے, جو سیافام ووٹر ہیں یا ہسپینک ووٹرز ہیں جو دن بھر کام کر کے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں, ان لوگوں کے لیے پولنگ اسٹیشنز تک آنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور اس لیے بہت وقت سے بات ہو رہی ہے کہ جسے کہ الیکشن میں کے جو قانون ہے اس میں اصلاحات لانے کی, جس سے کہ اس دن چھٹی کا دن ہو کہ لوگ آئیں اور کھل کر کے اپنا ووٹ ڈال سکیں. اور اسی لیے بہت سارے, جو آپ کے سوال کا سیدھا اگر جواب ہے تو بہت سارے ریاست ہیں جہاں چھٹی نہیں ہے. کچھ آفیسز میں اس طرح کا اعلان ضرور ہوا کہ ووٹر جب بھی چاہیں وہ جا سکتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے اور اس کو ان کے جو ورکنگ آورز ہیں اس میں سے کٹوتی نہیں ہوگی, لیکن جو لوگ روز روزی روٹی کماتے ہیں ان پر اس کا اثر پڑتا ہے.
سلیم رضوی, آپ اگر سربین کے سامعین کو بتا سکیں کہ انتخابی مہم کب بند ہوئی, کس وقت پولنگ شروع ہوئی اور یہ پولنگ کب تک جاری رہے گی؟
جی شفیع, یہاں پر جو طریقہ ہے وہ پولنگ شروع ہونے کا جو وقت ہے وہ الگ الگ ریاستوں میں الگ الگ ہوتا ہے, لیکن نیو یارک میں اگر میں بتاؤں تو 6 بجے صبح سے رات 9 بجے تک یہ پولنگ ہوتی ہے, اور اس سے پہلے آپ کیمپیننگ اپنی جو چناوی مہم ہے انتخابی مہم وہ جاری رکھ سکتے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پولنگ اسٹیشن کے آس پاس وہ قریب کچھ 100 فیٹ کا فاصلہ ہے کہ اس کے قریب آپ آ کے نہیں کر سکتے, اس سے دور جو ہے وہ آپ ضرور جا کے ووٹروں کو جو کہنا ہو کہیں. تو یہ یہاں پر تو قوانین ہے. اور یہاں صبح سے جو ہے لوگ, میں جیکن ہائٹس اور وڈ سائڈ ایریا میں ہوں نیو یارک میں, اور یہاں پر خاصی جنوبی ایشیائی لوگوں کی آبادی ہے, جنوبی ایشیائی نژاد امریکی, تو صبح سے سلسلہ لگا ہوا ہے. اور اس طرح یہاں پر 6 بجے جو کھلنی تھی 5 بجے سے لائن لگی ہوئی تھی باہر پولنگ اسٹیشن کے, اور لوگ آ رہے ہیں مسلسل, لوگ کام سے پہ جانے سے پہلے, کیونکہ ذرا آپ جانتے ہیں چھٹی نہیں ہوتی ہے تو وہ لوگ دفتر جانے سے پہلے, کام پہ جانے سے پہلے اپنا جو ووٹ ڈال کے تب جانا چاہ رہے ہیں, اور خواتین بھی کافی تعداد میں آ رہی ہیں اور یہاں پر مسلسل ایک سلسلہ جاری.
لیکن سلیم رضوی, امریکہ میں 3 ٹائم زونز ہیں, کیا سب زونز میں ایک ہی جیسا پولنگ شیڈول ہے یا مختلف ہے؟ سلیم رضوی,
ہوتی ہیں کہیں 6 بجے شروع ہو رہا ہے, کہیں 7 بجے شروع ہو رہا ہے صبح, اور کہیں 8 بجے بند ہو جاتا ہے رات میں, کبھی کہیں 9 بجے, کہیں 10 بجے بھی. تو یہ ٹائم زونز کے علاوہ یہ الگ الگ ریاستوں میں, کیونکہ اسٹیٹ لیول پہ یہ الیکشن جو ہیں وہ ڈیل کیے جاتے ہیں, اسٹیٹ لیول کے جو گورنر ہیں وہ ان کی دیکھ ریکھ میں یہ پورا ہوتا ہے, اور اسٹیٹ لیول کے آفیشلز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں. تو یہ سارے جو ہیں الیکشن فیڈرل, لیکن وہ سارے دیکھتے ہیں اسٹیٹ لیول. تو الگ الگ قوانین انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, الگ طرح کے وہاں پر قوانین ہیں کہ کیسے آپ کیمپیننگ کر سکتے ہیں, بوتھ میں جا سکتے ہیں, سب الگ الگ صوبوں کے, الگ الگ جو ریاستیں ہیں ان کے الگ الگ قوانین.
اچھا ارم, آپ نے پاکستان کے بھی انتخابات دیکھے ہیں, یہاں امریکہ میں آپ کو سیکیورٹی کیسی نظر آ رہی ہے؟
جی جیسا کہ شفیع آپ کو پتا ہے کہ کچھ دن پہلے انتخابات سے 2 دن پہلے ہی ایف بی آئی کا یہ کہنا تھا کہ کچھ جو ہے تھریٹس آئی ہیں نیو یارک میں اور ورجینیا میں, جہاں پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ مخصوص تھریٹس نہیں ہیں, زیادہ انفارمیشن نہیں ہے, لیکن حملوں کی دھمکی آئی ہے جس کا انہوں نے پورا اسیسمنٹ کیا, اس کی چھان بین کی, اور اس کے بعد یہی پتہ چلا کہ کوئی زیادہ خطرے کی بات نہیں ہے. لیکن ہر کسی بھی بڑے ایونٹ میں امریکہ میں आप चाहे इलेक्शंस हो या कोई भी इवेंट हो तो सिक्योरिटी को टाइट कर दिया जाता है। इसी तरह आपको पोलिंग स्टेशन के बाहर पुलिस की इक्का दुक्का लोग नजर आते हैं जो कि सिक्योरिटी का ख्याल रख रहे हैं। तो ये एक रूटीन की चीज है अमेरिका के लिए, आपके जब भी कोई इवेंट होगा तो सिक्योरिटी को बीफ अप या बढ़ा दिया जाता है।
ब्रजेश उपाध्याय, क्या बताया जा रहा है, कब तक नतीजे आना शुरू हो जाएंगे और नतीज की हतमी शक्ल कब तक सामने आ जाएगी, फाइनल रिजल्ट्स?
शफी साहब, यहाँ के शाम के न्यूयॉर्क के वक्त से शाम के 7 बजे अंदाज़ा है कि सबसे पहला जो नतीजा है वर्जीनिया जो रियासत है उसका आएगा। वो काफ़ी हद तक वर्जीनिया इसलिए अहम है क्योंकि अंदाज़ा है कि था पहले कि हिलरी क्लिंटन का पलड़ा वहाँ पर काफ़ी भारी है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में ट्रंप ने वहाँ पर दोबारा से जब कैंपेनिंग शुरू की और ये कहा कि हम यहाँ पर जो उम्मीद से बेहतर हमारा यहाँ पर परफॉर्मेंस होगा, और वहाँ का जो भी नतीजा है अगर सही मायने में जो ट्रंप कह रहे हैं वो सही साबित होता है और वहां वो हिलरी को हरा देते हैं, इसका मतलब यहां पर जो माहिरीन हैं वो कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी उथल पुथल होने वाली है। लेकिन अगर हिलरी, जैसा कि अंदाजा है जो पोल्स बता रहे हैं, उसमें अगर वो जीत जाती हैं तो इसका मतलब है कि जो सब कुछ जिस तरह के पोल्स आए हैं उसी लाइन पर चल रहा है, तो वो एक तरह का शुरुआती रुझान आप कह सकते हैं वर्जीनिया से शुरू होगा 7 बजे, 7:30 बजे के आसपास नॉर्थ कैरोलिना और ओहायो के बारे में है अंदाजा है कि वहां से जो प्रोजेक्शंस हैं वो आने लग जाएंगे। लेकिन देर रात करीब 11 बजे जब कैलिफोर्निया में भी इंतखाबात खत्म हो जाएंगे, और मैं न्यूयॉर्क के वक्त का बात कर रहा हूं कि 11 बजे रात में यहां अंदाजा है कि प्रोजेक्शंस बड़े तौर पर मिल जाने चाहिए कि कौन जीता है। लेकिन हाँ, अगर मुकाबला बहुत करीबी है तो ये देर रात तक मामला खींचेगा।
अच्छा,
बहुत टाइट है रेस तो।
थैंक यू ब्रजेश। सलीम रिजवी, दूसरी रियासतों से क्या इत्तलात आ रही हैं आपके पास, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के मजबूत गढ़ कौन कौन से हैं, वहां से कुछ है इत्तलात?
जी, जो मजबूत गढ़ रिपब्लिकन के माने जाते हैं, और खासकर इस इलेक्शन में तो आपने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप की आखिरी दिनों में ये भी कोशिश थी कि वो डेमोक्रेट्स के जो रवायती तौर पे गढ़ माने जाते हैं वहां भी इन्होंने कोशिशें की हैं, रैलियां की हैं। लेकिन जो रिपब्लिकन के गढ़ की अगर बात करें तो जैसे पेंसिल्वेनिया और मिडवेस्ट के जो और इलाके हैं जो मिडल अमेरिका कहा जाता है, जहां पर रिपब्लिकन जो हिमायती हैं उनका गलबा है अक्सर कंस्टिट्यूएंसीज में, तो वहां पर इनकी रैलियों का से अगर आप एक अंदाजा लगाएं तो खासे हजारों की तादाद में इनकी रैलियों में लोग आते थे। मैंने कई इनकी रैलीज कवर की हैं और उसमें ये रहता था कि ये आ रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं और उसके बावजूद लोग हजारों की तादाद में घंटों खड़े रहते थे, और वो जो अरीना जहाँ पर हॉल होता है अगर उसमें मसलन 4,000 की कैपेसिटी है तो बाहर 8,000 खड़े होते थे और अंदर 4,000, तो इस तरह था। तो अभी पता नहीं किस हद तक ये ट्रांसलेट होगा, वोटर आएंगे इस तरह उनके लिए भी, तो ये एक देखने की बात होगी। लेकिन इसीलिए शायद कहा जा रहा है कि ये बड़ा
ठीक। यहाँ एक जुजवी लेकिन खासा अहम सवाल सलीम रिजवी, ये स्विंग स्टेट्स कौन सी हैं, क्या नाम है इनके?
जी, इनमें तो जाहिर है कि जो अहमियत रखते हैं वो इस बार पेंसिल्वेनिया को भी कहा जा रहा है कि वो स्विंग स्टेट हो गया है, फ्लोरिडा, ओहायो, नेवादा, एरिजोना को भी कहा जा रहा है कि भाई उसमें भी चूंकि जो लातीनी नजाद वोटर हैं वो खासी तादाद में निकल रहे हैं और वहां पर उनकी तादाद वोटरों की बड़ी है, तो वो भी कहा जा रहा है कि शायद वो हिलरी क्लिंटन के लिए ज्यादा मुअसर साबित हो।
ठीक, अच्छा इरम अब्बासी, ये मीडिया कवरेज किस किस्म की है, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? अमेरिका में तो चैनल्स बाकायदा किसी एक उम्मीदवार की हिमायत कर देते हैं ना?
जी बिल्कुल शफी, जैसे अमेरिका इन इंतखाब में इस इंतखाबी मुहिम को कहा जा रहा है कि उसने अमेरिका में जो तफरीक है उसको सामने लाया है, वैसी ही तफरीक हमें मीडिया में भी नजर आई है जो दाएं बाजू की सियासत को सपोर्ट करते हैं, टीवी चैनल्स या रेडियो स्टेशंस, वो खुले आम जो है अपने उम्मीदवार को जो उनको लगता है सही है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो बाएं बाजू की सियासत को सपोर्ट करते हैं खुलेआम उनको सपोर्ट किया जा रहा है। और ये पहला मौका है कि ऐसे न्यूज़पेपर्स भी हैं जो बहुत अरसे से रिपब्लिकन्स के एडिटोरियल्स या उनको सपोर्ट करते आए हैं, उन्होंने पहली दफा हिलरी क्लिंटन को जो है इंडोर्स किया है। इसके अलावा जितने बड़े अखबार, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वो सब बहुत पहले ही हिलरी क्लिंटन को इंडोर्स कर चुके हैं। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की जो सपोर्टर्स हैं, जो उनके कैंपेन के मेंबर्स हैं, वो यही इल्जाम लगाते हैं कि मीडिया भी उनके खिलाफ रिग्ड है, निजाम भी उनके खिलाफ रिग्ड है। تو یہ تفریق جو آپ کو عوام میں نظر آ رہی ہے وہ میڈیا میں بھی بڑی حد تک نظر آئی.
اچھا گو کے میرے پاس سوالات تو ابھی اور بھی ہیں لیکن کچھ اور بھی آنے کو ہے, اس لیے فلوت بجیش اپادھیہ آپ کا, ارم عباسی آپ کا, سلیم رضوی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. حالات حاضرہ کا پروگرام سحر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں اور اس وقت ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com بھی امریکی انتخابات سے لیڈ کر رہی ہے. شہ سرخی ہے, بینر ہیڈ لائن ہے, لیکن bbcurdu.com تو 24 گھنٹے جاگتا رہتا ہے نا, وہاں پر آپ اس کی تازہ بتازہ لمحے بلحمے بدلتی صورتحال اور اپڈیٹ دیکھتے رہیں گے. ریڈیو سربین میں خاصا بڑا چنک امریکی انتخابات کے نشیب و فراز پر گیا. باقی موضوعات جس میں پاکستان کے موضوعات ہیں, سندھ ہائی کورٹ میں پاکستانی وزارت خارجہ نے لاپتہ پاکستانیوں کے لیے کیا آگاہ کیا ہے, یہ سب عنوانات ذرا دیر بعد آنے کو ہیں.
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی
میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
اور اب آج کے کھیلوں پر نظر صبا ناز کے ساتھ.
سری لنکا اور زمبابوے کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان حرارے میں جاری دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے دن زمبابوے نے پہلی اننگز میں 272 رنز بنائے ہیں. رنگانا ہرت نے 5 جبکہ دلرواں پریرا نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. برائن چاری 80, کریگ ایروین 64 اور شان ولیمز نے 58 رنز کی اننگز کھیلی. اس سے قبل سری لنکا نے اپنی پہلی اننگز میں 504 رنز بنائے تھے. انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم ان دنوں انڈیا کے دورے پر ہے, جہاں کل سے راجکوٹ میں دونوں ٹیمز کے درمیان 5 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کے پہلے ٹیسٹ کا آغاز ہو رہا ہے. اس ٹیسٹ میں کاؤنٹی ٹیم لنکا شائر کے 19 سالہ بیٹسمین حسیب حمید انگلینڈ کے کپتان ایلسٹر کک کے ساتھ بیٹنگ کا آغاز کریں گے. وہ 1949 کے بعد انگلینڈ کی ٹیم میں شامل دوسرے سب سے کم عمر بیٹسمین ہیں. اس کے علاوہ گیری بیلنس کی جگہ بین ڈکٹ کو ٹیم میں چوتھے نمبر پر شامل کیا گیا ہے. انڈین کرکٹ بورڈ نے مالی تنازع کی وجہ سے انگلینڈ کے خلاف کل سے شروع ہونے والے ٹیسٹ میچ کو ملتوی کرنے کی دھمکی دے رکھی ہے, کیونکہ انڈیا کی سپریم کورٹ نے بورڈ کے کچھ اکاؤنٹس منجمد کر دیے ہیں. لیکن انگلش ٹیم کا کہنا ہے کہ وہ معمول کے مطابق میچ کی تیاری کر رہی ہے. انگلینڈ کے کپتان ایلسٹر کک نے یہ اندیا ظاہر کیا ہے کہ انڈیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز بحیثیت کپتان ان کی آخری سیریز ہو سکتی ہے, لیکن وہ کھلاڑی کے طور پر ٹیم میں شامل رہنا چاہیں گے. کک پہلے ٹیسٹ میچ میں مائیکل ایتھرٹن کا 54 ٹیسٹ کی کپتانی کا ریکارڈ توڑ دیں گے. انگلینڈ کے سابق کپتان مائیکل وان کا خیال ہے کہ ایلسٹر کک میں مزید 4 سے 5 سال تک بیٹنگ کرنے کی صلاحیت موجود ہے. فٹ بال کلب بارسلونا نے اپنے اسٹار اسٹرائکر لائنل میسی کو یلو کارڈ دکھانے پر اپیل کا فیصلہ کیا ہے. یہ یلو کارڈ انہیں سیویا کے خلاف میچ کے دوسرے ہاف میں وقت ضائع کرنے پر دکھایا گیا. امریکہ کی اینٹی ڈوپنگ ایجنسی نے باکسنگ کے لائٹ ہیوی ویٹ چیمپئن جان جونز کا ڈوپ ٹیسٹ پازیٹو آنے کے بعد ان پر 1 سال کی پابندی عائد کر دی ہے.
کھیلوں کا حوال صبا ناز کی زبانی. ابھی ابھی اسٹوڈیو میں خبر آئی ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اعلان کیا ہے کہ آج نصف شب سے 500 روپے اور 1000 روپے کے روپے والے کرنسی نوٹ منسوخ شمار ہوں گے. کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے, اس کی تفصیل خبروں کی سرخیوں کے بعد آنے کو ہے. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سربین کے نصف پر خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری شمائلہ جعفری کی ہے.
ایک تلخ انتخابی مہم کے بعد امریکہ میں ملک کے 45ویں صدر کے انتخاب کے لیے پولنگ کا آغاز ہو گیا ہے. لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی فائرنگ سے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 3 شہری ہلاک ہو گئے ہیں. پاکستان نے سیز فائر کے خلاف ورزیوں پر احتجاج کیا ہے. پاکستانی حکام کی جانب سے جاسوس قرار دیے گئے 3 بھارتی سفارتکار دلی روانہ. ایران نے جنوری میں عالمی اقتصادی پابندیوں کی نرمی کے بعد توانائی کے پہلے بڑے سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ جرمنی میں پولیس نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے لیے بھرتیاں کرنے اور اس کی مالی مدد کے شبہ میں 5 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ جعفری سے سنا اور سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اعلان کیا ہے کہ آج نصف شب سے 500 اور 1000 روپے والے کرنسی نوٹ منسوخ شمار کیے جائیں گے۔ تفصیل بتانے کے لیے دہلی سے براہ راست ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سہیل حلیم۔
شفیع، اب سے ذرا دیر پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے قوم سے خطاب کیا اور اس میں یہ غیر معمولی اعلان کیا کہ جس کی تفصیل آپ نے بھی بتائی کہ آج نصف رات سے 500 روپے اور 1000 روپے کے نوٹ بند ہو جائیں گے۔ اس کا مقصد ان کا کہنا یہ ہے کہ کالے دھن کے مسئلے پر قابو پانا ہے، کیونکہ یہاں پر ایک بہت بڑی پیرلل اکانومی ہے جسے بلیک مارکیٹ کی اکانومی کہا جاتا ہے۔ اور وزیر اعظم جب 2014 میں انتخابی مہم کے دوران انہوں نے بار بار یہ بات کہی تھی کہ جو کالے دھن کا مسئلہ ہے اس پر قابو پانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ یہ غیر معمولی اعلان ہے اور اس کے تحت کہا یہ گیا ہے کہ کل اور پرسوں اے ٹی ایم مشینیں بند رہیں گی تاکہ لوگ پیسہ نہ نکال سکیں۔ جن لوگوں کے پاس 500 اور 1000 روپے کے نوٹ ہیں وہ 10 نومبر سے لے کے 30 دسمبر تک انہیں اپنے بینک کے کھاتوں میں جمع کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ سہولت انہی لوگوں کو دستیاب ہوگی کہ جن کے پاس 1 نمبر کا پیسہ ہے۔ جن کے پاس 2 نمبر کا پیسہ ہے یا کالا دھن ہے ان کے لیے بہت بڑے مسائل ہوں گے۔ کچھ اسپتالوں میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ 72 گھنٹے تک یہ روپے استعمال کیے جا سکیں گے، یعنی 500 کے اور 1000 کے نوٹ۔ اور وزیر اعظم نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ جلدی ہی مارکیٹ میں 2000 روپے کا ایک نوٹ لایا جائے گا۔ بینکوں سے آپ کتنا پیسہ نکال سکتے ہیں اس پر بھی کچھ پابندیاں عائد کی گئی ہیں جو بتدریج بڑھائی جائیں گی، یعنی کہ آنے والے کچھ دنوں میں پہلے 5000 پھر 10000 اور اس طرح سے جیسے جیسے اویلیبلٹی بڑھے گی 2000 روپے کے نوٹ کی تو یہ تعداد بڑھائی جائے گی۔ اور ابھی بہت زیادہ تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی ہیں کیونکہ وزیر اعظم کا خطاب ابھی ذرا دیر پہلے ختم ہوا ہے، لیکن یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اس سے کافی ہلچل مچ جائے گی ملک کے اندر۔
سہیل حلیم، جتنے سوال میرے ذہن میں تھے آپ نے ان تمام کے جواب خود ہی دے دیے، لیکن صرف ایک چیز پھر بھی پوچھنا چاہوں گا، اب اس وقت کتنے گھنٹے باقی رہ گئے ہیں بھارت میں 12 بجنے میں؟
اب ابھی 9 بجنے والے ہیں شفیع، تو بس سمجھ لیجیے 3 گھنٹے ہیں۔ تو جس کے پاس جو پیسہ ہے اور جو جیسے مثال کے طور پر سب سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ کالا پیسہ پراپرٹیز میں ہے، تو جن لوگوں نے اب اگر مان لیجئے کہ کوئی پراپرٹی بیچی ہے یا خریدی ہے اور اس میں کیش کا لین دین ہوا ہے، یا جو بڑے کاروبار اس ملک کے اندر ہوتے ہیں ان میں بہت بڑا حصہ ایک کیش کا ہوتا ہے، گاڑیاں خریدی جاتی ہیں، یا سونے کا جو کاروبار ہے وہ سارا سونے کا کاروبار بھی کیش میں ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے بہت بڑے مسائل ہو جائیں گے جن کے پاس بڑی مقدار میں کیش ہے۔ جو چھوٹے موٹی رقوم ہیں ان کے لیے ظاہر ہے کہ کچھ راستے نکلیں گے، جیسے وزیر اعظم نے کہا کہ آپ پوسٹ آفس میں جا کر جمع کر سکتے ہیں یا بینک میں اپنے کھاتے میں جمع کر سکتے ہیں، لیکن بینک میں تو وہی جا کر اپنے کھاتے میں جمع کرائے گا جو یہ دکھا بھی سکتا ہے کہ ہمارے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ابھی ستمبر میں ہی ایک ایمنسٹی اسکیم ختم ہوئی ہے جو کئی مہینے سے جاری تھی اور جس میں تقریباً 60,000 کروڑ روپے کے ڈیکلریشن ہوئے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر اسکیم یہ تھی کہ اگر آپ کے پاس کالا دھن ہے تو حکومت آپ سے کہہ رہی تھی کہ آپ اس کا اعلان کریں، آپ اس کو ڈکلیئر کریں، اس کے اوپر تھوڑی پینلٹی دیں، پھر آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن جس انداز سے یہ اعلان کیا گیا ہے یہ غیر معمولی ہے، کسی کو کان و کان بھنک نہیں ہوئی، کوئی ذکر نہیں تھا میڈیا میں کہ اس طرح کی کوئی اسکیم یا بڑا اعلان کیا جانے والا ہے۔
سہیل حلیم، بہت بہت شکریہ۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع لائن آف کنٹرول پر مسلسل تیسرے دن بھی دونوں افواج کے درمیان گولہ باری اور فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا۔ پاکستانی حکام کے بقول لائن آف کنٹرول کی اس جانب بھارتی گولہ باری سے 3 عام شہری ہلاک جبکہ 3 زخمی ہوئے۔ تازہ صورتحال کی بابت مظفر آباد سے اورنگزیب جرال۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں حکام نے کہا ہے کہ بھارتی فوج نے آج صبح ایک بار پھر اس خطے کے 3 اضلاع کے بٹل، کھوئی رٹا، تتا پانی، گوئی، کیرن اور کیل سیکٹرز میں قائم فوجی چوکیوں اور سول آبادی پر گولہ باری شروع کی جو وقفے وقفے سے کئی گھنٹوں تک جاری رہی۔ ضلع راولاکوٹ کے ایس ایس پی آبد میر کے مطابق اس گولہ باری کے نتیجے میں دو خواتین سمیت ایک عام شہری ہلاک جبکہ تین افراد زخمی ہوئے ہیں۔ محمد زائد ایک متاثرہ علاقے بٹل سیکٹر کے رہائشی ہیں۔
دونوں طرف سے شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور پہلے دو چھوٹے ویپنز استعمال کیے گئے تو دونوں طرف سے بہت زیادہ ہیوی ویپن استعمال کیے گئے اور لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ خوف و ہراس تھا۔ اس طرح کے جو یہ فائرنگ ہوتی ہے اس سے نقصان ہوتا ہے دونوں طرف، دونوں افواج جو ہیں وہ اس چیز کو فوراً جو ہے وہ سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور یہ بند کیا جائے۔
لائن آف کنٹرول کے دوسری جانب بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھی پاکستان کی فوج کی گولہ باری کے نتیجے میں عام شہریوں کی ہلاکت و زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ جموں کے پونچھ سیکٹر سے تعلق رکھنے والے 40 سال کے اقبال احمد نے سوشل میڈیا کے ذریعے وہاں کی صورتحال کی تفصیل کچھ یوں بیان کی۔
ہمارا پونچھ ضلع جو ہے اس کے دو بارڈر پہ بہت ہیوی فائرنگ ہو رہی ہے، اتنا موٹا فائر ڈال رہے ہیں مطلب کوئی حساب نہیں ہے، ہمارے سامنے ہو رہا ہے سب کچھ، کن لوگوں کو مار رہے ہیں، کیا سوچ ہے آپ کی، بڑا مشکل ہے۔
حکام کے مطابق گزشتہ ایک ماہ کے دوران بھارتی فوج کی فائرنگ سے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اب تک 18 افراد ہلاک جبکہ 2 درجن سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔
یہ تھی ہماری رپورٹ مظفر آباد سے اورنگزیب جرال کی۔ پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی راہداری کے حوالے سے چین سے کنٹینروں کا جو پہلا قافلہ پاکستان آیا ہے اسے انتہائی سخت سیکیورٹی کے ساتھ بلوچستان سے گزارا جا رہا ہے۔ یہ قافلہ 6 نومبر کو ضلع ژوب میں داخل ہوا تھا۔ اقتصادی راہداری کے مجوزہ مغربی روٹ کے ذریعے یہ قافلہ 12 نومبر کو گوادر پہنچے گا۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
سرکاری حکام اس قافلے کو اقتصادی راہداری کا پہلا قافلہ قرار دے رہے ہیں۔ یہ قافلہ 6 نومبر کو بلوچستان کے خیبر پختونخوا سے متصل ضلع ژوب میں داخل ہوا تھا، جسے آج علی صبح کوئٹہ کی حدود سے گزارا گیا۔ اس قافلے کو نہ صرف سیکورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کے تحت گزارا جا رہا ہے بلکہ بعض علاقوں میں دوسری ٹریفک کو کئی گھنٹوں تک روکا بھی جاتا ہے۔ اس صورتحال کے باعث مختلف علاقوں میں سفر کرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس قافلے کی باز گشت بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں بھی سنائی دی۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے بلوچستان اسمبلی میں قائد حزب اختلاف مولانا عبدالواسع کا کہنا تھا،
ابھی یہاں جو قافلہ آ رہا ہے یہ شفے کے حوالے سے جو گوادر تک جا رہا ہے، یہ قافلے تو ہمارے سرزمین پہ آپ گزرتے ہیں اور ہمیں یہی داعش ابھی اپنے آپ پیچھے لگا لیتے ہیں لیکن شفے کو ہاں گزار رہے ہیں۔
تاہم وزیر تعلیم عبدالرحیم زیارتوال کا کہنا تھا کہ اقتصادی راہداری کے مغربی روٹ سے قافلے کا گزرنا خوشی کی بات ہے۔
اب اگر وہاں سے کنوائی پہلی کنوائی چلتی ہے اور مغربی روٹ سے چلتی ہے تو ہم سب کو تو اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ وہ اپنی جگہ پہ 5 گھنٹے کھڑا کیا ہے، 6 گھنٹے کھڑا کیا ہے، آخر کار یہ تو تسلیم ہونا پڑا کہ مغربی روٹ سب سے موزوں روٹ ہے، شارٹ روٹ ہے اور فائدہ مند روٹ ہے اور ہم سب کا مطالبہ ہے۔
چینی کنٹینروں کے قافلے کی قیادت چین کے صوبے سنکیانگ کے چیف ایڈوائزر مسٹر یان کر رہے ہیں۔ انہوں نے آج کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری سے ملاقات کی۔ ایک سرکاری اعلامیہ کے مطابق انہوں نے وزیر اعلیٰ کو آگاہ کیا کہ 200 کنٹینروں پر مشتمل قافلے کے پہلے حصے میں 60 کنٹینر شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پورا قافلہ مغربی روٹ سے ہوتے ہوئے 12 نومبر کو گوادر پہنچ جائے گا۔ چین سے ان کنٹینرز کے ذریعے گوادر پہنچنے والا سامان بذریعہ بحری جہاز مشرق وسطی اور افریقی ممالک کو بھجوایا جائے گا۔ اس ملاقات میں موجود فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے نمائندے کرنل منصور نے بتایا کہ قافلے میں پاکستانی ایکسپورٹرز کی مصنوعات پر مشتمل کنٹینرز بھی شامل ہیں جنہیں گوادر بندرگاہ کے ذریعے اپنی مصنوعات برآمد کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ سرکاری اعلامیہ کے مطابق اقتصادی راہداری کے پہلے قافلے کے گوادر پہنچنے اور وہاں سے برآمد کے آغاز پر 13 نومبر کو افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں اعلیٰ سیول و عسکری قیادت اور 15 ممالک کے سفیر بھی شریک ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اقتصادی راہداری کے مغربی روٹ سے کاشغر تک گوادر اس قافلے کی آمد کو اہم پیش رفت قرار دیا۔ انہوں نے مال بردار کنٹینروں کی بلوچستان کے راستے گوادر آمد و رفت پر خوشی کا اظہار کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
سندھ ہائی کورٹ کو پاکستان کی وزارت خارجہ نے آگاہ کیا کہ بھارت میں 505 پاکستانی شہری قید ہیں، جس کے بعد عدالت نے مبینہ لاپتہ 189 پاکستانی شہریوں کے بارے میں درخواست مسترد کر دی۔ کراچی سے ریاض سہیل۔
وزارت خارجہ نے آج عدالت کو تحریری طور پر آگاہ کیا کہ پاکستان اور انڈیا کی حکومتوں کے درمیان 2008 میں ایک معاہدہ ہوا تھا، جس کے تحت گرفتار شہریوں تک کونسلر رسائی دی گئی تھی، اور یہ بھی طے ہوا تھا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے گرفتار شہریوں کی ایک جامع فہرست مرتب کریں گے، اور ہر سال 1 جنوری اور 1 جولائی کو ان فہرستوں کا تبادلہ ہوگا، اور رواں سال 1 جولائی کو پیش کی گئی فہرست کے مطابق 505 پاکستانی قید ہیں۔ دفتر خارجہ کے مطابق انڈیا میں پاکستانی ہائی کمیشن گرفتار افراد کی فہرست کی تیاری انفرادی معلومات، تنظیموں اور انڈین میڈیا میں رپورٹ ہونے والی خبروں سے مرتب کرتا ہے، جس کی تصدیق کے لیے فہرست بھارتی حکومت کو پیش کی جاتی ہے، جن میں وہ افراد بھی شامل ہوتے ہیں جو کونسلر کی رسائی کے منتظر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بھی شامل ہوتے ہیں جن کی شہریت اور دستاویزات کی تصدیق نہیں ہو سکی ہوتی۔ وزارت خارجہ کے مطابق چند واقعات میں کچھ افراد رہائی کے بعد ہائی کمیشن کو آگاہ کیے بغیر واپس پاکستان آ گئے، جس وجہ سے قیدیوں کی تعداد تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ انصار برنی ٹرسٹ نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جس میں موقف اختیار کیا تھا کہ پاکستان اور انڈیا نے 2008 میں دو طرفہ معاہدہ کیا تھا، جس میں گرفتار شہریوں تک کونسلر رسائی اور سال میں 2 بار فہرست کا تبادلہ کرنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ اسی معاہدے کے تناظر میں دونوں ممالک نے 1 جنوری کو فہرستوں کا تبادلہ کیا، لیکن پاکستان اور انڈیا کی فہرستوں میں تضاد پایا گیا ہے۔ ٹرسٹ کے مطابق پاکستان کی فہرست میں 460 افراد قید ہیں، جبکہ انڈیا کی فہرست میں 271 شہریوں کی تصدیق کی گئی ہے۔ اسی طرح 189 پاکستانی شہری لاپتہ ہیں، لہذا حکومت کو ان کا پتہ لگانا چاہیے۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان نے فہرست دے دی ہے، اب اگر بھارت نہیں مان رہا تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر آپ ہمیں کہیں تو ہم ان لاپتہ شہریوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، جس پر عدالت کا کہنا تھا کہ وہ ریاست کا کام ان کو نہیں سونپ سکتے، اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو خود چلے جائیں، وہ رٹ جاری نہیں کریں گے۔ عدالت نے دونوں فریقین کا موقف سننے کے بعد انصار برنی ٹرسٹ کی درخواست مسترد کر دی۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
پاکستان میں حزب مخالف کی جماعتوں نے حکومت کی تشکیل کردہ اس 7 رکنی تحقیقاتی کمیٹی کو مسترد کر دیا ہے جو قومی سلامتی کے منافی خبر کی اشاعت کی تحقیق کے لیے بنائی گئی ہے۔ سیاسی جماعتوں کے اعتراض کی وجہ کمیٹی کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ عامر رضا خان کے ایسے قوائف ہیں جو ممکنہ طور پر مفادات کے تضاد کا سبب بن سکتے ہیں۔ پاکستانی عوامی تحریک کے وکیل نے اس کمیٹی کی تشکیل کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے عبداللہ فاروقی۔
پاکستان میں قومی سلامتی کے منافع قرار دی جانے والی خبر کی اشاعت کی تحقیقات کے لیے بنائی جانے والی کمیٹی کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ عامر رضا خان پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے بورڈ آف کمشنرز کے چیئرمین ہیں۔ اس سے قبل وہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل پاکستان رہ چکے ہیں۔ جسٹس ریٹائرڈ عامر رضا خان ان ججز میں سے ہیں جنہوں نے جنرل ضیاء الحق کے پی سی او کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ سرکاری تعلیمی ادارے پنجاب یونیورسٹی اور ایک نجی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر کے طور پر بھی کام کرتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے ان کا نام 2013 کے عام انتخابات سے قبل نگراں یا عبوری حکومت کے سربراہ کے طور پر تجویز کیا تھا، لیکن دیگر جماعتوں کے اعتراض کے بعد واپس لے لیا تھا۔ سیاسی جماعتوں کا اعتراض صرف اس 7 رکنی کمیٹی کے سربراہ پر ہی نہیں بلکہ اس کمیٹی کے ایک اور ممبر محتسب اعلیٰ پنجاب نجم سعید پر بھی ہے، جو ایسے صوبے میں سرکاری ملازم ہیں جہاں وفاق کی طرح حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ کی ہی حکومت ہے۔ پاکستان عوامی تحریک کے وکیل رہنما اشتیاق چودھری نے منگل کے روز لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن بھی دائر کی ہے، جس میں اسی کمیٹی کے سربراہ کی اہلیت اور اس کمیٹی کے دائرہ کار کے بارے میں اعتراضات کیے گئے ہیں۔
معاملہ ہے یہ سیکشن 11 سیکورٹی آف پاکستان ایکٹ 1952، اس کے مطابق یہ ڈومین آتا ہے پاکستان آرمی کی، وہی انکوائری کر سکتی ہے اس کی اور اس کو سیولین کو اپنی دے سکتے ہیں۔
پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات نعیم الحق نے 7 رکنی کمیٹی کو اپنی جماعت کی طرف سے مسترد کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اطلاعات قمر الزماں قائرہ اس کمیٹی کے قیام کو معاملے کو دبانے کی کوشش قرار دیتے ہیں۔
یہ تو گورنمنٹ نے اپنے فیورٹس لوگوں کی مشتمل کمیٹی بنا دی ہے اور اس کے ٹی او آر بھی واضح نہیں ہے ابھی تک، انہوں نے کیا ان کو اختیار دیا ہے اور کس طرح یہ وزراء کو، وزیر اعظم کو، آرمی کے سینئر لوگوں کو، کیونکہ انہوں نے انویسٹیگیٹ یا انکوائری تو سب لوگوں سے کرنی ہوگی نا، تو یہ کیسے یہ کمیٹی یہ کر پائے گی نہیں کر پائے گی۔ میرا تو خیال ہے یہ معاملے کو انڈر دا کارپیٹ کرنے کے لیے اور مبہم کر دینے کے لیے اور ایک لمبی لائن میں لگا دینے سے جس کا رزلٹ کوئی نہ نکلے۔
حکمران جماعت کے سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم نے کمیٹی کی تشکیل نو کے امکان پر کہا،
دیکھیے پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کنسرن گورنمنٹ کا اپنا ہے کہ ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر کوئی ایسی بات ہوئی نہیں جس کو کیٹیگوریکلی اس کو کیا ہے، تردید کی ہے آرمی نے بھی اور سول گورنمنٹ نے بھی۔ تو
یہ رپورٹ اسلام آباد سے ہمارے ساتھی عبداللہ فاروقی نے آپ کے لیے تیار کی تھی۔ اور اب ایک دوسرا موضوع، افغان جنگ کے دوران نیشنل جیوگرافک کے سرورق پر اپنی تصویر کی اشاعت سے مشہور ہونے والی افغان خاتون شربت گلہ کو پاکستانی حکام کی حراست سے رہا کر دیا گیا ہے، اور اطلاعات کے مطابق اب ان کو افغان حکام اپنے ساتھ بدھ کو افغانستان لے جائیں گے۔ نیشنل جیوگرافک کی تصویر کے حوالے سے شربت گلہ دنیا بھر میں افغان مونالیسا کے طور پر مشہور ہوئی تھیں۔ ان پر جعلی شناختی کارڈ اور دستاویزات رکھنے کے الزام میں کیس قائم ہوا، پھر ان پر جرمانے اور دو ہفتے کی سزا سنائی گئی۔ ان کے وکیل کا انتظام افغان کونسل خانے نے کیا تھا۔ عدالتی فیصلے کے بعد خیبر پختونخوا نے کہا تھا کہ وہ شربت گلہ کے پاکستان میں رہنے کے لیے کوئی طریقہ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ تاہم شربت گلہ کی طرف سے پھر یہ بیان آیا کہ وہ اب افغانستان جانا چاہتی ہیں۔ صحافی اور خطے کے امور کے ماہر، بالخصوص امور افغانستان پہ نظر رکھنے والے سینئر صحافی اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی سے میں نے بات کی، کیونکہ شربت گلہ کی کہانی میں ان کا کلیدی کردار ہے۔ میں نے رحیم اللہ یوسفزئی سے پوچھا کہ کیا شربت گلہ سے آپ کی یا آپ کے اہل خانہ کی براہ راست بات ہوئی؟ اگر ہوئی تو تفصیل کیا ہے؟
جی بالکل، میری خود تو بات نہیں ہوئی شربت گلہ سے، لیکن میرے بیٹے ارشد یوسفزئی کی اس سے ملاقات ہوئی ہے لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں، جہاں پہ وہ زیر علاج ہے اور قید بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ میری بیوی کی بھی اس سے ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ یہ ہمارے 2002 سے جاننے والے ہیں اور یہ ہمارے گھر بھی آتے ہیں۔ اور مجھے پھر انہوں نے بتایا کہ وہ مسلسل روتی ہے، جب بھی کسی جاننے والے کو ملتی، جس طرح میری بیوی کو ملی تو وہ رونے لگی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ یہ مجھ پہ کیا آفت آئی ہے، اور میرا نام جو ہے اس تصویریں ہر جگہ پر پھیلی ہوئی ہیں اور میرا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ جو میں نے پاکستان کا جعلی شناختی کارڈ بنایا ہے، حالانکہ مجھے بتایا گیا کہ یہ اصلی ہے، اس سے اتنی مصیبت آئے گی۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ ابھی تو کچھ حالت بہتر ہوئی ہے ہسپتال میں، لیکن پہلے جب یہ پشاور سینٹرل جیل میں تھی تو وہاں پہ بالکل اکیلی تھی، اور وہاں باقی بھی قیدی تھے تو وہاں پہ یہ بہت پریشان تھی۔ اب کچھ سہولت ہے، اسپتال میں ہے، اپنا کمرہ ہے، اور اس کے بچے بھی آتے ہیں شام کو اسے ملنے کے لیے، باقی بھی لوگ آتے ہیں، تو تھوڑی بہت اس کی حالت بہتر ہوئی ہے، لیکن کیونکہ یہ بیمار ہے، اس کو ہیپاٹائٹس سی کا مرض ہے، اور یہ ہائپر ٹینشن، ہائی بلڈ پریشر کی بھی مریض ہے، باقی بھی بیماریاں بھی ہیں، پھر پریشانی بھی ہے، تو اس کی حالت اچھی نہیں ہے۔
تو رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، خبریں آ رہی ہیں کہ شربت گلہ افغانستان جا رہی ہیں، بچے ان کے کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں بالکل، میرے خیال میں یہ جو اس کو قید کیا گیا 26 اکتوبر کو، اس سے پہلے ان کی تیاری جاری تھی، یہ واقعی افغانستان جانا چاہ رہے تھے۔ ان کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ایک تو ان کے جو شناختی کارڈ ہیں وہ پاکستان کی حکومت نے بند کر دیے ہیں، بلاک کر دیے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ پکڑ دکڑ شروع ہو جائے اور یہ بھی پکڑے جائیں۔ اور پھر یہ ہے کہ باقی افغان بھی جا رہے ہیں، تقریباً 4-5 افغان مہاجرین چلے گئے ہیں، تو ان کا خیال تھا کہ اب یہاں رکنا ممکن نہیں ہے، حالانکہ ان کی خواہش تھی کہ پاکستان میں رہیں۔ انہوں نے اپنی تیاری بھی شروع کر دی تھی، اپنی چیزیں بھی فروخت کر رہے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ یہ عید بڑی عید کے بعد جائیں گے افغانستان، لیکن یہ کچھ ان کو دیر ہو گئی، لیکن ابھی بھی ان کا ارادہ ہے، بالکل یہ جانا چاہتے ہیں۔ صوبائی حکومت تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، انہوں نے کوشش کی کہ اس کو افغانستان نہ بھیجا جائے، یہ پاکستان میں رہ جائے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی، اور مرکزی حکومت سے اس میں کوئی مشورہ نہیں ہوا، وفاقی حکومت کا یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو نکالے کسی کو رکھے. اور ویسے بھی یہ ایک عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ شربت گلہ کو پاکستان سے نکال دیا جائے گا, تو یہ بالکل جانے کے لیے تیار ہیں اور میرے خیال میں جلد ہی یہ افغانستان چلی جائے گی, اس کے بچے بھی ساتھ جائیں گے اور اس کو بڑی پریشانی ہے, فکر بھی ہے, لیکن فی الحال ان کا یہی فیصلہ ہے کہ یہ افغانستان جائیں گے.
کتنے بچے ہیں شربت گلہ کے اور ان کی عمریں کیا ہیں رحیم اللہ جی سے صحیح؟
اس کے 4 بچے ہیں اور 3 لڑکیاں جو بڑی ہیں اور ایک چھوٹا بیٹا معید ہے جس کی عمر تقریباً 5.5-6 سال ہے.
ٹھیک ہے.
ایک اس کی جو بڑی بیٹی تھی روبینہ, اس کا تو انتقال ہو گیا ہیپیٹائٹس سی سے, اور اس کے خاوند رحمت گل کا بھی انتقال ہوا ہے, وہ بھی ہیپیٹائٹس سی سے. اور اس کے جو دیور ہیں اور باقی بھی ان کے خاندان میں لوگ ہیں وہ اسی مرض میں مبتلا تھے اور ان کا انتقال ہوا, تو یہ ان کا ایک موروثی مرض بن گیا ہے.
تو رحیم اللہ یوسفزئی, شربت گلہ آپ نے خود بھی بتایا کہ یرقان کی ایک بہت ہی خطرناک بیماری میں مبتلا ہیں, خاندان والوں کو بھی اسی بیماری کا سامنا رہا ہے, تو کیا افغانستان میں ان کا علاج ہو سکے گا؟
لیکن وہاں پر بھی اس طرح کے مریض تو ہیں, علاج تو وہاں پر بھی ہو سکتا ہے, ہوگا, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ افغان جو ہیں وہ 70% جن کو باہر افغانستان سے باہر علاج کرانا پڑتا ہے وہ پاکستان آتے تھے, آج کل بھی آ رہے ہیں جب سے یہ تورخم کا بارڈر کچھ بند ہوا ہے اور بغیر ویزے کے افغانوں کا آنا مشکل ہے, تو ان کی تعداد کم ہو گئی ہے, لیکن افغان یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں علاج کی سہولتیں بہتر ہیں, اس کا پہلے بھی یہاں پہ علاج ہو رہا ہے, تو اس کو تو میرے خیال میں یہی ان کی خواہش تھی پہلے کہ یہ پاکستان میں رہے ہیں, یہاں پہ علاج بھی کروائیں گے, پھر اس کے بچے پڑھ رہے ہیں اور وہ پاکستانی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. شربت گلہ اکثر مجھ سے کہتی تھی کہ میں نے تعلیم حاصل نہیں کی, میں صرف 1 سال اسکول گئی ناصر باغ کے مہاجرین کے کیمپ میں پشاور کے باہر, لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے پڑھ لکھ جائیں اور وہ اچھے انسان بن جائیں.
شربت گلہ کون کون سی زبانیں بول لیتی ہیں رحیم اللہ یوسفزئی؟
شربت گلہ کو صرف پشتو آتی ہے, اس کو فارسی بھی نہیں آتی, اردو بھی نہیں آتی, وہ تو ایک ان پڑھ خاتون ہے, لیکن دیکھیں وہ ایک بہت ہی بہترین انسان ہے, کیونکہ مجھے یاد ہے جب اس کی ڈاکومنٹری بنی تھی نیشنل جیوگرافک نے, تو انہوں نے پوچھا تھا کہ تمہاری کیا خواہشات ہیں, کیا ضروریات ہیں, شربت گلہ نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میری بچے جو ہیں وہ پڑھ لکھ جائیں, اور میں چاہتی ہوں کہ میرے جو سسرال میں جو میرے لوگ ہیں ان کا علاج معالجہ ہو جائے, میرے خاوند کا علاج معالجہ ہو جائے, اس طرح کی اس کی خواہشات تھی. اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ کوئی گاڑی خرید دیں یا کچھ اور اس طرح کے دنیاوی کام کر دیں.
اچھا, پاکستانی حکام نے جس طرح شربت گلہ کے مقدمے یا اس کے مبینہ جرم کو مبینہ کہا, وہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ فیک تھے کارڈ, ہینڈل کیا, کیا یہ افغان مہاجرین کے سارے معاملے کے لحاظ سے درست تھا؟
میرے خیال میں تو یہ درست نہیں تھا. ٹھیک ہے, جرم کیا ہے, 2 بار کیا ہے, پہلے پاکستان کا جو عام شناختی کارڈ تھا وہ بنایا, پھر یہ جو کمپیوٹرائز کارڈ ہے وہ بنایا, لیکن یہ سارے افغان یہ کارڈ بنا رہے تھے, یہ بن رہے تھے, کوئی پاکستانی حکام رشوت لے کر بنا رہے تھے, افغانوں کا خیال تھا کہ یہ کارڈ اصلی ہیں, اس کے ذریعے وہ پاکستان میں رہ جائیں گے, افغانستان حالت جنگ میں ہے, وہاں پہ حالات خراب ہیں, تو یہ وجوہات تھی. لیکن یہ ہے کہ پاکستانی حکام کو, خاص طور پہ ایف آئی اے والوں کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ اتنی مشہور خاتون ہے, اس کے لیے اتنی گڈ ول ہے, خیر سگالی ہے. بعد میں ان کو احساس ہوا کہ یہ تو ہم نے کیا کر دیا, اور دیکھیں پھر جس طریقے سے اس کے اوپر مقدمہ بنا, پھر اس کو جیل میں رکھا گیا, بعد میں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پاکستان سے, اس کو ہم نہیں جانے دیں گے, اس کو یہاں رہنا چاہیے, یہ ہماری مہمان ہے, یہ کافی دیر ہو گئی تھی, تو میرے خیال میں ان کو احساس نہیں ہوا, اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر سلوک ہونا چاہیے تھا, یہ بیوہ ہے, بیمار ہے, اس کی مشکلات ہیں, اس کے مطابق اس سے اچھا سلوک ہمیں کرنا چاہیے تھا, تو پاکستان کی نیک نامی ہوتی, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اس کو تو قدم قدم پہ صدمے سہنے پڑے ہیں, اس لیے اس کی صحت بھی جو ہے کو جلدی خراب ہو گئی ہے. ایک تو اکیلی ہے, بیوہ ہے, پھر یہ جیل اور اس طرح کی جو اس کے بارے میں خبریں چھپتی ہیں میڈیا, اس سے بھی اس کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے.
تو ذریعہ معاش کیا ہے, گھر گرہستی کیسے چلتی ہے, خاندان والے مدد کرتے ہیں؟
نہیں, پہلے تو خاوند جو تھا وہ زندہ تھا, ایک تندور کے اوپر روٹیاں بناتا تھا. اس کے انتقال کے بعد یہ ہوا کہ یہ نیشنل جیوگرافک والے جو ہیں 2002 کے بعد ڈاکومنٹری بنانے کے بعد اس کو $200 ہر مہینے بھجواتے تھے. اور پھر جو امریکی فوٹوگرافر ہے اسٹیو میکری, وہ بھی اس کو $200 ہر مہینے بھجواتا ہے. اور انہوں نے باقی بھی کافی اس کی امداد کی ہے, کافی جب بھی کوئی موقع آیا انہوں نے اس سے تعاون کیا ہے, تو اس سے اس کی گزر بسر ہو رہی تھی.
شربت گلہ کی داستان کل سے آج تک, رحیم اللہ یوسفزئی کی زبانی. پاک بھارت سرحد پر گولہ باریوں کے دوران راجستھان میں ہونے والی ایک شادی قومی خبر بن گئی ہے. دلہا جودھ پور کا ہے اور دلہنیا کراچی سے آئی ہے. دلہن پریا اور ان کے گھر والوں کو ویزا دلانے میں بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے مدد کی ہے. جودھ پور میں ہونے والی اس شادی میں ہمارے ساتھی شکیل اختر بھی موجود تھے.
جودھ پور کے نواح میں ایک فارم ہاؤس پر جب کراچی کی پریا بچانی شادی کے لیے پہنچی تو وہاں بڑی تعداد میں صحافی ان کا انتظار کر رہے تھے. دولہا نریش ٹیوانی سندھی ہندو ہیں اور ان کا تعلق جودھ پور سے ہے. پریا اور نریش کی شادی سندھی رسم و رواج کے مطابق عمل میں ہے. شادی میں شرکت کے لیے پاکستان سے پریا کے کئی قریبی رشتے دار بھی یہاں جودھ پور آئے ہیں. دلہن کے والد گردھر لال بچانی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یہاں آ کر انتہائی خوشی ہوئی ہے. سرحدوں پر کشیدگی کے ذکر پر انہوں نے کہا کہ جیت بالآخر محبت اور امن کی ہی ہوگی.
یار ہماری تو خواہش ہے بالکل, یہاں کی پبلک وہاں کی پبلک دونوں محبت کریں, دونوں آئے جائیں, اور محبتیں ہیں بھی صحیح, ایسا کچھ نہیں ہے, بارڈر اپنی جگہ پہ, لوگوں میں محبتیں ہیں تبھی تو ہم یہاں آئے.
پاکستانی مہمانوں کے استقبال کے لیے رقص و موسیقی کا بھی انتظام کیا گیا تھا. دولہے کے والد کنہیا لال ٹیوانی پاکستان سے بہو لانے پر خوشی سے سرشار ہیں. ان کا کہنا ہے کہ شادی سے ان کی تمنا پوری ہو گئی ہے.
یہ جو رشتہ ہوا ہے ایک مالک کی قدرت ہوا. میں جب پاکستان گھومنے گیا تھا تو وہاں کا ریتی رواج, وہاں کا رہن سہن ہمارے سندھی سماج کا مجھے بہت پسند آیا, تو میں نے وہاں قسم کھائی تھی کہ بیٹے کی میں شادی وہاں کروں گا, اور مالک نے سنی.
پریا اور نریش کی یہ شادی اخبارات اور ٹی وی پر بھارت کی اہم خبروں میں شامل رہی. جودھ پور کے معروف سماجی کارکن ہندو سنگھ سوڑھا کہتے ہیں کہ راجستھان کے سرحدی علاقوں میں دونوں ملکوں کے درمیان اس طرح کی شادیاں پہلے عام ہوا کرتی تھیں.
یہ ہمارے لیے خاص کر کے بارڈر کے چاہے اس طرف یا بارڈر کے اس طرف یہ بہت عام بات رہی ہے. حالانکہ بنٹوارے نے اس کو کم ضرور کیا ہے. یہاں پر 50% ہندو مسلمان دونوں کی آبادی کا ریشیو ہے, اور یہ کا یہ ریشیو پاکستان کے اس طرف تھرپارکر میں ہے. تو دونوں ہی کمیونٹیز کے اندر آج بھی شادیاں ہوتی ہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ ان سمبندھوں کی جو کڑواہٹ ہے وہ اس کا اثر ان شادیوں پر بھی دیکھنے کو ملتا ہے.
پریا کے خاندان کے 30 سے زیادہ لوگ کراچی سے جودھ پور آئے ہیں. انہیں ویزا ملنے میں دشواری پیش آ رہی تھی. دولہے کی اپیل پر وزیر خارجہ سشما سوراج نے انہیں ویزا دلانے میں مدد کی ہے. سرحدوں پر کشیدگی کے اس ماحول میں پریا اور نریش کی شادی قومی خبر بن گئی. بہت سے لوگ اسے پاک بھارت تعلقات کے لیے ایک نیک شگن تصور کر رہے ہیں. شکیل اختر, بی بی سی, جودھ پور.
کراچی کی پریا کی شادی جودھ پور میں, اور یہیں سربین اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر عمبر خیری, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق, لندن سے سوزین لینن. تو میں پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر شمائلہ جعفری کی زبانی.
یورپی یونین نے ترک حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اپوزیشن گروہوں سے سیاسی مکالمہ شروع کر کے جمہوریت کو بچانے کی کوشش کرے۔ برطانیہ کی ملکہ الزبتھ کے پوتے پرنس ہیری نے اپنی گرل فرینڈ امریکی اداکارہ میگن مارکل سے پریس کے رویے پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ سوات میں کشیدہ حالات کے دوران تباہ ہونے والے بدھا کے مجسمے کی بحالی کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں قتل کے مقدمے میں گرفتار ایک شخص کو 16 سال بعد ضمانت پر رہائی ملی ہے۔ ہنگری کی پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کے لیے ووٹ ڈال رہی ہے جس کی منظوری سے یورپی یونین کے لیے پناہ گزینوں کا کوٹا مقرر کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔